نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، ستائیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے تھے، اس کو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں، باعزت مہمانوں کی خبر آپ کو پہنچی، یعنی آپ کو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اس دخل والے ہی فقال سلامہ، جب وہ ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے تو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ ان کو پہچانتے نہیں تھے. اس کے باوجود مہمان نوازی کے آداب بجا لاتے ہوئے خاموشی سے اندر گھر میں چلے گئے. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، اور ایک بچھڑا تل کر لے آئے. فقربہ الیہم، پھر انہیں اس کی طرف نہیں بلایا بلکہ وہ کھانا جو بنا کر لائے تھے وہ ان کے پاس لے گئے. فقال لا تاکلون، پھر یہ نہیں کہا کہ آئیے کھائیے، بلکہ یہ کہا کہ آپ کھائیں گے نہیں، یعنی اگر دل نہیں بھی چاہ رہا تب بھی ہمارے خاطر کھا لیجیے. فاؤ جیسا منہم خیفہ، چونکہ وہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے تو کھانا نہیں کھانا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی یہ شرافت تھی کہ اگر کسی کا کھا لیتے تھے تو پھر کم از کم اس سے دشمنی نہیں رکھتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو فاؤ جیسا منہم خیفہ، انہوں نے کچھ خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا خوف مت کیجئے، ڈریے مت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے کہ ممکن ہے کوئی دشمن ہو، اور پھر وبشروہ بغلام علیم، انہیں ایک غلام لڑکے کی خوشخبری دی. فاقبلت امراته فی سرت فسکت وجہا، ان کی اہلیہ جو بوڑھی خاتون تھیں، غالباً بعض روایت میں آتا اور 99 سال کی عمر تھی ان کی، تو انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا وقالت عجوز عقیم، یہ تو بالکل میں تو بوڑھی بانجھ ہوں بالکل. قالوا كذلك، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. قال ربك انه الحکیم العلیم، اللہ تعالی نے چونکہ یہ حکم دیا اس لیے ایسا ہی ہوگا. اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اللہ تعالی جب چاہیں، یعنی بے موسم کے پھل بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی. حضرت مریم علیہ السلام کو جب وہ چھوٹی تھیں تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت میں لیا، اور انہیں جس کمرے میں چھوڑ کے جاتے تھے جب واپس آتے تھے تو وہاں پر جنت کا پھل دیکھتے تھے کہ ایسا ایسا پھل موجود ہے جو بازار میں موجود نہیں. تو اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھی چونکہ اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ رب جو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ بے موسم کے اولاد کیوں عطا نہیں فرما سکتا؟ بھائی یہ بھی تو اللہ رب العزت ہی کا ضابطہ ہے نا کہ 50-60 سال کے بعد عورت اس قابل نہیں رہتی، ورنہ اگر اللہ تعالی چاہیں تو وہ ضابطہ ان کا ہے، جیسا چاہے کریں. تو اللہ رب العزت نے 99 برس کی عمر میں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے، تو دونوں ہی جو ہے وہ بڑی عمر کے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قالوا كذلك قال ربك انہ هو الحکیم، اے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا ہے لہذا ایسا ہی ہوگا. اور پھر قال فما خطبکم ایھا المرسلون، سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں آئے ہوئے ہیں، کہاں جانا ہے آپ نے اس وقت؟ تو پھر انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، یعنی اللہ رب العزت نے عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، جیسے کہ آپ پہلے سن بھی چکے ہیں غالباً. اور اللہ رب العزت نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو تو وہاں سے نکال دیا، اور اس قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس طرح کا عذاب دیا جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اس زمین کے پورے حصے کو اوپر لے جا کر پٹک دیا گیا. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی مقصد ان کا یہی ہے. اب اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام بھی ہوتا ہے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی طرف لوٹیں. چنانچہ یہ مہینہ جو ہم جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی 11 مہینے تو ہم ملے جلے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کم از کم اس مہینے میں اپنی خلقت کی طرف اور اپنی جو اپنا جو مقصد بعثت ہے دنیا میں نازل کرنے کا مقصد اور دنیا میں پیدائش کا جو مقصد ہے یعنی جن و انس کا عبادت کا کم از کم اس کی طرف ہمیں لوٹ آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اس مہینے میں کرنی چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو صرف اور صرف کمائی کا اور دھندے کا مہینہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو جنت کمانے کا مہینہ بنانا چاہیے. اگلی سورت سورہ طور ہے. اللہ رب العزت نے اس میں بعض قسمیں کھائی ہیں, وطور و کتاب مستور, یہ سب قسمیں ہیں کہ طور کی قسم, کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب کی قسم, فی رقط منشور, والبیت المعمور, یہ سب قسمیں کھائیں. اور ساری قسمیں کھانے کے بعد والبحر المسجور, اور ابلتے ہوئے پانی کی سمندر کی قسم, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب پڑھ رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تو اس کے بعد گھر جب پہنچے تو بیمار پڑ گئے. 20 دن تک بیمار رہے اور کوئی نہیں جان سکا کہ ان کی بیماری کا سبب کیا تھا, لیکن اصل میں بیماری کا سبب یہی تھا کہ ان عذاب ربی کا لواقع جو آئے تھے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, آ کر رہے گا, ما لہم من دافع, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیں تو اس فیصلے کے خلاف کون چل سکتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات سے اتنے متاثر ہوئے کہ بیمار ہو گئے اور 20 دن تک بیمار رہے, بستر پر پڑے رہے. والبحر المسجور, یہ سمندر ہے. کسی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سمندر یہی جہنم ہے. یہ جتنا بڑا سمندر ہے یعنی ایک حصہ جو ہے صرف پانی, ایک حصہ صرف دنیا خشکی ہے, باقی 3 حصے جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے. تو قیامت کے دن جیسا کہ سورہ تکویر کے اندر آپ سنیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندر کھولنے لگے گا, اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس پانی کے نیچے جو حصہ ہے میلوں نیچے, یعنی اب تک کی جو تحقیقات ہیں تو ایک حد تک مشینیں جاتی ہیں نیچے تک, اس کے بعد پھر ایک ایسا حجری غلاف موجود ہے, پتھر کا غلاف, کہ جس سے کوئی مشین توڑ نہیں سکی, اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اسی کے نیچے وہ دہکتا ہوا جہنم ہو, کہ جب قیامت آئے گی تو وہ جو غلاف ہے پتھر کا پوری زمین پر پانی کے نیچے, وہ اللہ تعالی ہٹا دیں اور یہی سمندر کھولتا ہوا جو ہے وہ جہنم بن جائے, جیسا کہ یہاں پر اللہ فرمائے کہ والبحر المسجور, اور سورہ تکویر نے فرمائے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, تو کچھ بعید نہیں ہے. تو بہرحال یہ فرمائے کہ ان سب کی قسم کھا کے فرمائے اللہ نے کہ عذاب واقع ہو کر رہے گا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عذاب سے بچائے. اسی طریقے سے اللہ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا متقیوں کا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم, اہل جنت جو ہے متقی جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لیں گے اور جو نعمت عطا فرمائیں گے وہ اسے استعمال کریں گے. اگلی آیت میں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم میں ہمارے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی, تو قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں الحقنا بهم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ جنت میں جانے لگیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد موجود نہیں ہے, تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بچے کہاں ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے عمل ایسے نہیں تھے کہ وہ تمہارے ساتھ جنت میں جا سکیں, تو اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے جو عمل کیے تھے وہ صرف اپنے لیے نہیں کیے تھے, اپنی اولاد کے لیے بھی کیے تھے ہم نے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی لاؤ ان کی اولاد کو بلاؤ, ان کو بھی جنت میں ساتھ میں کر دوں, تو الحق نہ بھی ہم ضروری آتا ہوں, ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے. اور بعض روایتوں میں یہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کو ملحق کر دیں گے, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ایسے اعمال نہیں ہوں گے, بعض اوقات وہ دیکھیں گے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے جب درجات بڑھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ ہم نے ایسے عمل تو کیے نہیں, یہ آپ کس بنا پر ہمارے یہ درجات عطا فرما رہے ہیں, فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. اس سے پتہ چلا کہ اولاد جو مغفرت کی دعائیں کرتی ہے اور اپنے والدین کے درجات کی بلندی کے لیے تو ایسا ہی خالی نہیں جاتی ہیں یہ، بلکہ یہ دعائیں اثر کرتی ہیں، اور ماں باپ جو پہلے جا چکے ہیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ اولاد کی دعاؤں کی برکت سے ان کے درجات کو بلند کر دیتی. کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، اپنی دین کو سمجھیں. جب دین کو سمجھیں گے تو ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے خیر ہی خیر ہوں گے. ورنہ بات یہ ہے، آج کلمہ صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، ایک سورت اخلاص صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے. کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنے باپ کے لیے کوئی دعا پڑھ کے بخشے گا یا کوئی قرآن مجید پڑھ کے بخشے گا؟ قرآن مجید بھی پڑھوانا ہوتا ہے تو ہم کرائے کے مولوی ادھر ادھر سے لے آتے ہیں، جنہوں نے دھندہ ہی بنایا ہوا ہوتا ہے، اور بس ان کو بلا کر پڑھوا دیتے ہیں، الٹا سیدھا وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، خود پڑھنا چاہیے، خود دعائیں کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے. اللہ نے تو کوئی مشکل بات نہیں رکھی، دعا کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہے. کبھی بھی آدمی دعا کرے، اور اللہ نے سکھا بھی دیا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اور اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے حساب کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی یہ دعائیں، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ یہ بھی دعا کیا کرو، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں ہم پر رحم کیا، جب ہم نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، ہزار طرح سے پریشان ہو کر ہماری دیکھ بھال کیا کرتے تھے. تو جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری کمزوری کے زمانے میں ہمیں قوت بخشی، اے اللہ اب جب یہ کمزور ہو گئے تو انہیں اپنے فضل سے قوت عطا فرما. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہی پتہ چلتی ہیں جب انسان کو دین کا علم ہو، ورنہ دین کا علم نہ ہونے کی بنا پر آدمیوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بھی کچھ ذکر فرمایا ہے، جو آپ بہرحال سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس میں تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. یہ پوری سورہ نجم، جس میں سجدہ تلاوت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت فرمائی. اس وقت مسلمان بھی تھے موجود، کافر بھی تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جن و انس بھی تھے، یعنی جنات بھی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل پر بھی ایسا روب ڈال دیا کہ جتنے بھی کافر اور مشرک وہاں اس وقت موجود تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ سب بھی سجدے میں چلے گئے، سوائے ایک بوڑھے آدمی کے کہ اس نے مٹی اٹھائی زمین سے اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا میرے لیے اتنا ہی کافی. ایک صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کو کفر کی حالت میں مقتول پایا. اس سے پتا چلا کہ بعض اوقات نیک لوگوں کی صحبت رنگ لاتی ہے. تو جب اللہ رب العزت نے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا، تو جو کافر و مشرک تھے، اگرچہ ان کا سجدہ کوئی ثواب کا باعث نہیں بنا ان کے لیے، لیکن بہرحال آگے چل کر اس کا فائدہ اور اثر یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بعد میں مسلمان ہو گئے، سوائے اس شخص کے جس نے سجدے میں شرکت نہیں کی اور مٹی اٹھا کے پیشانی پر لگائی. تو ایک صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنگ میں اسے مقتول پایا، یعنی وہ قتل ہو گیا تھا کسی کے ہاتھوں، تو اس کے سوا باقی سب جتنے بھی تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو بہرحال یہ آیت سجدہ جب آئے تو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. بعض اوقات اس وقت آدمی نہیں کر پاتا، جیسے کہ ایک روایت میں ایک صحابی کے بارے میں، حضرت زید کے بارے میں غالباً، کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے وہ زبانی تلاوت کر رہے ہوں، اس وقت ان کا وضو نہ ہو اس لیے سجدہ نہ کیا ہو، کیونکہ سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کسی شخص نے قرآن مجید میں آیت سجدہ کی تلاوت کی اور اس وقت اس نے تلاوت نہیں کی، تو بعد میں اسے چاہیے کہ وہ تلاوت سجدہ تلاوت کر لے، اس لیے کہ تلاوت کر لینے سے یہ واجب ہو جاتا ہے. البتہ اس کے احکامات ہیں، وہ سیکھنے چاہیے. اگر ایک شخص قرآن مجید یاد کر رہا ہے، ایک بچہ یاد کر رہا ہے، ایک مجلس میں بیٹھ کے ہزار دفعہ پڑھتا ہے تو ایک ہی سجدہ آئے گا. البتہ اگر مجلس بدل جائے گی تو اس صورت کے اندر پھر جب دوبارہ پڑھے گا پھر سجدہ آ جائے گا. اسی طرح سننے والوں پر بھی ہے، اگر ایک ہی مجلس میں سننے والوں نے 100 مرتبہ سنا تو ایک ہی سجدہ آئے گا، لیکن سننے والا کہیں باہر چلا گیا پھر دوبارہ آیا پھر سن لیا تو 2 سجدے آ جائیں گے. اگر ان کے بھی احکامات ہیں، ہمیں سیکھنے چاہیے تاکہ اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں طاقت عطا فرما دے. اگلی سورت سورہ قمر ہے، اس کا نام ظاہر ہے اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی انگلیوں سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چنانچہ اس کو ذکر کیا اللہ نے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. شق القمر کا مطلب قمر پھٹ گیا، شق ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. جیسا کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف فرما تھے اور کفار آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں اپنے نبی ہونے پر کوئی دلیل کوئی معجزہ ہمیں دکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ, وہ چاند رات تھی, آپ نے اشارہ کیا انگلی کا, چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف چلا گیا. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے, آپ نے فرمایا کہ گواہی دو گواہی دو گواہی دو, یعنی اس بات کی گواہی دو کہ تم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور اس کے بعد دوبارہ وہ چاند دوبارہ واپس آپس میں مل گیا. تو مشرکین آنکھوں دیکھا تو جھٹلا نہیں سکتے تھے, لیکن چونکہ اگر بدبختی کسی کے آڑے آ رہی ہو تو الگ بات ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے ہم پہ جادو کر دیا ہو, لیکن ہاں قرب و جوار کے جو لوگ ہیں وہ جب آئیں گے تو ان سے ہم معلومات کریں گے, اگر وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے کہ جادو بھی ہمارے تو ہم پہ تو ہو سکتا ہے, پوری دنیا پہ تو نہیں کر سکتے, لہذا ان سے پوچھیں گے. چنانچہ جب قرب و جوار سے مسافر قافلے آئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ متواتر احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے, اس لیے یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے, اس لیے اس کا انکار بھی کفر ہے, کیونکہ دلائل قطعیہ سے جب جو چیز ثابت ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ویسے بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب دنیا میں اور کسی نے کیوں نہیں دیکھا کیوں نہیں لکھا, تو بات یہ ہے کہ غالباً تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود ہے, اور اس وقت کا جو راجہ ہندوستان کا تھا مالیبار, اس نے اپنے جو ہے وہ جب چھت پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اس وقت چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, اور اس زمانے میں جو اس نے اپنا روزنامچہ لکھواتا تھا اس نے اس واقعے کا ذکر کیا. چنانچہ آج بھی تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود ہے راجہ مالیبار کی طرف سے, اور کچھ یہی واقعہ سبب بنا اس کا اسلام لانے کا, یعنی وہ مسلمان بھی ہو گیا. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہرحال دلیل بھی بنا دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج ہم رات کا یہ واقعہ ہے, اب رات ساری دنیا میں تو رات نہیں ہے, کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر دن ہے اس وقت, اس لیے ضروری نہیں ہے. اور پھر یہ کہ سبھی لوگ جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھ رہے ہوں آسمان کی طرف, لاکھوں لوگ سو رہے ہوں گے, آبادی بھی دنیا کی اتنی بڑی نہیں تھی, تو جنہوں نے دیکھا دیکھا, جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی پیش نہیں آیا. تو بہرحال اس صورت میں اللہ رب العزت نے شق قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر فرمایا ہے. اور اس صورت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, یہ دو آیتیں ہیں جن کا تکرار ہے, جس طرح سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا 31 مرتبہ تکرار ہے, لیکن یہ تکرار نہیں ہے اصل میں. یہاں پر فقی فکانہ عذابی و نظر کے اندر عذاب کا ایک واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ میرا عذاب کیسے, اور پھر دوسرا واقعہ پھر تیسرا واقعہ, تو ہر واقعے کے بعد یہ آیت ہے اور ہر واقعہ الگ ہے, اس لیے اس میں تکرار نہیں, اس کو تکرار نہیں کہا جا سکتا. اسی طریقے سے سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالی نے نعمتوں کا ذکر کیا, اور نعمت ایک نہیں ہے, مختلف نعمتوں کا ذکر کیا, ہر نعمت پر کہا گیا فبئی آلائے ربکما تکذبان, تم اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئیے یہ پوری سورت صحابہ اکرام کے سامنے تلاوت کی, کبھی علیہ ربکما تکذبان, پوری صحابہ اکرام نے اس کو سنا لیکن خاموش رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے بھی سورہ رحمان پڑھی تھی, لیکن اثر کے اعتبار سے ان پر زیادہ اثر ہوا تمہاری بنسبت, چنانچہ میں جب بھی کبھی علیہ ربکما تکذبان پڑھا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب, ہاں ہم اپنی نعمت کسی رب کی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے, فلک الحمد, یا اللہ تیرے لیے حمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فبئی آلائے ربکما تکذبان پڑھتے تھے تو جنات یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے, اور یہ ہمارے رب سارے حمد آپ ہی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اثر کے ہونے کے اعتبار سے جنات جو ہیں ان کے اوپر اثر زیادہ ہوا اس صورت. بہرحال سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین الرحمان سے اس کو شروع کیا, اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صورت کی خود تلاوت فرمائیں, کیا ہی بات ہوگی جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اور اس وقت جو تلاوت ہوگی وہ الرحمان سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ فرمائیں گے انا الرحمان, میں ہوں رحمان, علم القرآن، چونکہ خود اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے تو انر رحمان سے شروع کریں گے اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی جنت عطا فرمائے کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کی تلاوت بھی سنیں. سورہ واقعہ ہے اس کے بعد. اس سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کو کیا تکلیف. فرمایا کہ ذنوبی، اپنے گناہوں کی تکلیف. یعنی پوچھا کہ کیا تکلیف ہے تو کہا گناہوں کی تکلیف ہے. تو فرمایا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ بیت المال سے کچھ بھیج دوں؟ منع فرما دیا کہ مجھے ضرورت نہیں. فرمایا تمہارے بعد تمہاری بچوں کے کام آ جائے گا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے بعد میرے بچے بھوکے مریں گے؟ میں نے انہیں سورہ واقعہ کی تلاوت کا کہہ دیا ہے، ہر رات پڑھ کر سویا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ بھوکا نہیں رہے گا. بھائی اگر خادم موجود ہے پنکھے بند کر دیں. تو اس طریقے سے حضرت یہ سورہ واقعہ، اس سے ہی پتہ چلا کہ سورہ واقعہ ویسے تو اس پہ بڑے مضامین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کا خاص فضیلت اور واقعہ یہی ہے کہ یہ سورت جو شخص بھی پڑھتا ہے، جو بے روزگار ہے، پریشان حال ہے، فاقہ اس کو ہوتے ہیں، تو روزانہ اس کی تلاوت کیا کرے. نہ صرف خود کرے بلکہ گھر میں اگر بچیاں ہیں تو ان سے کہہ دے، اہلیہ کو اپنی کہہ دے کہ روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو. انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رزق واسع عطا فرمائیں گے، تنگی نہیں ہوگی اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سورہ واقعہ کو، بہرحال پوری سورہ واقعہ ہے اور پڑھنی چاہیے روزانہ. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن ہر رات جو ہے اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے. آخری سورہ سورہ حدید ہے. اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ سبحا سے فرمائی ہے. سبحا یسبح، تقریباً پانچ سورتیں ہیں جو سبحا سے یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو مسبحات کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے یہ بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے. پانچ سورتیں یہ ہو گئی مسبحات، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سوتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے. سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے. یعنی کس قدر قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور پھر رات کو تہجد میں بعض اوقات ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ ڈھائی پاروں پر، دوسری رکعت میں آل عمران، اور تیسری میں جو ہے وہ مائدہ جو سورہ نساء. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت، ایک ایک رکعت میں پوری پوری سورت تلاوت آپ نے فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم ان سے زیادہ محتاج ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. بہرحال یہ سورت شروع ہوتی سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اور آگے اس میں ایک آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک آیت رکھی ہے، میں خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ جو ایک ہزار آیات سے زیادہ افضل ہے. یعنی ایک ہزار آیتیں تم پڑھو اور ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ لو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آیت ایسی ہے کہ جو شخص اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کو ایک ہزار آیتوں کا اجر و ثواب، یعنی ایک ہزار آیتوں سے بھی افضل ہے. کتنے افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو شیطان وسوسہ ڈالے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آخرت کی طرف سے، بعض اوقات خیالات ڈالتے ہیں نا، وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے پیدا کیا، وہ کیسے ہوا، اتنی بڑی دنیا کیسے بن گئی، اور اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. الیعوذ باللہ، انسان سوچتے سوچتے پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. الیعوذ باللہ، جب یہ وسوسہ آئے فوراً رک جائیے، آگے مت سوچئے، اور فوراً یہ آہستہ سے یہ پڑھ لیجئے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، انشاءاللہ وسوسہ جاتا رہے گا. تو یہ آیت بڑی مبارک آیت ہے. اس آیت کو آسان بھی ہے، یاد بھی کر لینا چاہیے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی فرمایا، اور اسی طریقے سے آخر میں فرمایا کہ اعلموا ان الحیات الدنیا لعب ولہو. دیکھو دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ہے. کھیل تماشا آپ نے دیکھا دو چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. البتہ شریعت نے ایسے کھیلوں سے منع نہیں کیا جس میں انسان کو جو ہے وہ سب اس کے جسم کے لیے جو ضروری ہو، جیسے بھاگ دوڑ کا کھیل ہے اور بعض ایسے کھیل ہوتے ہیں جو صحت مند تفریح جس کو کہہ سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا. البتہ اس میں ایسی صورت اختیار کرنا جیسے بعض کھیلوں کے اندر ایسے جانگیاں پہن لیتے ہیں جس سے صدر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ سٹے کھیلتے ہیں، جیسے آج کل تو کرکٹ اور دوسری جتنی بھی کھیل ہیں آپ دیکھیے اس کے اندر کس طرح سے چلتا ہے، باقاعدہ اخبارات میں آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سرپرستی بھی حاصل ہو بڑے بڑے لوگوں کی جس کی بنا پر کروڑوں اربوں روپے کا سٹا چلتا ہے، جو ناجائز اور حرام ہے، لیکن یہ سب کام ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم مسلمانوں سے کیا گلہ کریں کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دیں جیت عطا فرمائیں تو شکر کرنا چاہیے، لیکن ہمارا طریقہ آج سارا انگریزوں جیسا ہو گیا ہے، عیسائیوں والا، کیونکہ حضور نے فرمایا بھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم قدم بقدم چلو گے انگریزوں کے، اگر وہ کسی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون مراد ہے، کیا اہل کتاب یہود و نصارا؟ آپ نے فرمایا اور کون مراد، یعنی تم ان کی ایسی پیروی کرو گے، ایسے نقشے قدم پر چلو گے کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے. اب آپ دیکھیں وہ کھڑے ہو کے مودتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو کے مودتے ہیں، اسی میں ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں جناب، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ دیکھیے کہ کیا کس کا طریقہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا؟ تو میرے بھائیو، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو، ایسے طریقوں سے کو چھوڑ دو جو کافروں کے طریقے ہیں. آج ہمارے یہاں خوشی ہو گئی، آپ نے دیکھا فائرنگ ہوئی جناب، دبا کے شروع ہو گئے، اب اس سے کتنے لوگ بعض وقت مر بھی جاتے ہیں، فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں. تمہاری خوشی ہو گئی اور جناب کسی کی جان چلی گئی بیچارے کی، تو ایسی خوشی کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، دو رکعت شکرانے کی پڑھو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس پہ ہم فخر کریں، اصل تو یہ ہے کہ ان سے اگر میدان جہاد میں واسطہ پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں فتح سے نوازیں تو بڑی بات. ابھی ہمارا فتح مکہ کا دن گزرا رمضان المبارک میں، کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن اگر یہ ویلنٹائن ڈے ہوتا، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوتا، سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے، واہ بھائی واہ، سب مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے. لیکن فتح مکہ کا دن گزرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے یقیناً بہت ہی مبارک دن ہے، لیکن کیا ہم میں سے جانتا ہے کوئی آدمی فتح مکہ کا دن کون سا؟ یوم بدر 17 رمضان المبارک گزرا، بہت کم لوگ ہیں جس سے واقف ہیں. یوم الفرقان جس کو کہا گیا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن، ان دنوں کو کوئی نہیں جانتا. باقی آپ دیکھیے الٹے سیدھے دن رات دن مناتے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سیکورٹی پہ خرچ ہوتے ہیں، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا حاصل کیا؟ مر جائے تو آج کل بجائے اس کے کہ آدمی اپنے طور پر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، آج ہم عیسائیوں کی طرح شمع جلا رہے ہیں، ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، یعنی وہ طریقے اختیار کر رہے ہیں جو کافروں کے طریقے ہیں. ارے بھائی، مسلمانوں کے سرشتے اور ہیں، اللہ نے ہمیں کسی اور ترکیب سے پیدا کیا ہے، ان کی کوئی اور ترکیب ہے، ہم ان کے طریقوں کو کیوں اختیار کریں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت کی تو کیجئے، مسلمان کی مغفرت کی دعا کریں، قرآن مجید پڑھ کے اگر بخشنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسال ثواب کے طور پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اپنے طور پر پڑھیے. تو جو طریقے کافروں کے ہیں، عیسائی اور یہودیوں کے، ان سے بچنا چاہیے، اور جو طریقے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اسی پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے، ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیتے ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کام آئے. کسی کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یا عامۃ الناس کے فائدے کے لیے کوئی لائٹ لگا دی راستوں میں، اور اسی طریقے سے کسی کی تعلیم کا خرچہ دے دیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ کہلاتی ہیں. جب تک اس کا یہ صدقہ جاریہ رہے گا، ثواب بھی ملتا رہے گا. تو بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا، اے علم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی جان لو کیا ہے، کھیل تماشا، زینت، تفاخر، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کرتے ہیں، میرے پاس اتنے ارب ڈالر، میرے پاس اتنے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی فلاں ہیں، فلاں کی اتنی اولاد ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں، اس کے 50 بیٹے ہیں، اس کی اتنی بیویاں ہیں، یہ فخر ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان. فرمایا کہ بس دنیا تو یہ، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور دولت کس کی زیادہ ہے اس پر فخر کرتے ہیں، بڑے فخر سے بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کم اصل غیسن آ جب الکفار نبات ہو سم یہی جو فتراہ مسفرہ، کھیتی باڑی کو آپ دیکھتے ہیں کیسے سرسبز ہوتی ہے، لہلہاتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد ایسی زردی چھا جاتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے یا فصل کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. سم یہی جو فتراہ مسفرا سم یکون حطاما وفی الاخرت عذاب شدید. اور جو ہے نا دنیا کی زیب و زینت لہو لعب میں پڑنا اور کافرانہ طریقے اختیار کرنا، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اور اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے باطل طریقے ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج کی رات جو شب قدر کی رات ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کے انوار و برکات عطا فرما. یا اللہ اس رات کے انوار و برکات عطا فرما. اے اللہ اس رات کے انوار و برکات عطا فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں جاگ کر اپنی بندگی کرنے کی، عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ایسی عبادت کرنے کی جو آپ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لے توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.